گزشتہ سبق میں مولانا علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ کثیر اما یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، یہ صفت ہے احیان کی، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں اس وقت احیان کی صفت نہیں ہے، البتہ صفت احیان کی صفت تھی اور پھر اس کو بعد میں اکیلا ہی استعمال کرنے لگے بطور ظرف کے بھائی. اور یہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ بلاغت ہی کو کبھی کبھار فصاحت بھی کہہ دیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قرآن معجز ہے فصاحت کے اعلیٰ درجوں میں ہونے کی وجہ سے. تو یہاں فصاحت کے اعلیٰ درجوں سے کیا مراد ہے؟ بلاغت مراد ہے. پھر بتلایا تھا کہ بلاغت کی دو طرفیں ہیں، ایک اعلیٰ ہے اور ایک اسفل ہے. اور عبارت آئی تھی مولانا طرفان ولہا طرفان اعلی وهو حد الاعجاز وما يقرب منه اي وما يقرب من حد الاعجاز. بھائی تو یہ عطف کیا تھا بعض علماء نے، بھائی یہ بڑی مشکل عبارت تھی، حل ہی نہ ہوتی تھی بھائی، تو اس کا عطف ہوتا تھا ما يقرب پر، عطف کرتے تھے علماء حد الاعجاز پر بھائی. تو ایک اعلیٰ طرف ہے اور وہ کون سی ہے مولانا؟ حد الاعجاز وما يقرب من حد الاعجاز. تو اعلیٰ مقسم بنی اور اعجاز حد الاعجاز اور وما يقرب من حد الاعجاز کیا بنی؟ اس کی قسمیں بنی. اور یہاں پر یہ بات درست نہیں بنتی تھی، اس لیے کہ مقسم کا حمل ہوتا ہے قسم پر، جیسے کلمہ کی قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف، تو ان پر حمل ہوتا ہے کلمہ پر. اور آپ کہہ سکتے ہیں الاسم کلمتن، الفعل کلمتن، الحرف کلمتن. تو دیکھو کلمہ جو مقسم ہے اس کا آپ حمل کر رہے ہیں بھائی، کس پر؟ قسم پر. تو مقسم کا حمل ہوتا ہے قسم پر، تو یہاں پر بھی اگر اس طرح کریں تو بات درست نہیں رہتی، اس لیے کہ اعلیٰ مقسم ہے اور حد الاعجاز اور وما يقرب من حد الاعجاز وہ کیا ہیں؟ قسم ہیں. تو یوں کہیں گے حد الاعجاز اعلیٰ، حد اعجاز کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. وما يقرب من حد الاعجاز اعلیٰ، اور جو حد الاعجاز کے قریب ہے وہ بھی کیا ہے؟ اور یہ حمل درست نہیں ہے دوسرا بھائی، اس لیے کہ اعلیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے اوپر اور کوئی نہ ہو، اور یہاں حالانکہ ما يقرب من حد الاعجاز سے اوپر کون ہے؟ حد الاعجاز خود اس سے اوپر ہے، تو اس ما يقرب من حد الاعجاز کو اعلیٰ کہنا صحیح نہیں. تو یہ بڑا مشکل مقام تھا بھائی، علامہ طفتازانی بھائی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر سوچ رہا تھا، غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھی. تلہم تو بین النوم والیقظا، اس نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں مجھے الہام ہوا من جانب اللہ کہ یہ ما يقرب منه کا عطف حد الاعجاز پر نہ کرو، اس کا عطف ہوا پر کرو بھائی. تو اب ہوا طرفان دو طرفیں ہیں اعلیٰ اور وہ، وما يقرب منه، اور ہا ضمیر کس کو راجع کرو؟ اب اعلیٰ کو راجع کرو. تو وہ اعلیٰ اور ما يقرب من الاعلیٰ وہ کیا ہیں؟ حد الاعجاز ہیں. تو اب مولانا حد الاعجاز مقسم بن گیا اور اس کی دو طرف ہوئی، دو قسمیں ہوئی حد الاعجاز کی، ایک اعلیٰ اور دوسری ما يقرب من الاعلیٰ بھائی. کہتے ہیں اب عبارت حل ہو گئی، اعلیٰ سب سے اونچے درجے پر جو کلام ہے وہ بھی حد الاعجاز، اور اس کے قریب قریب جو ہے وہ بھی سارا کیا ہے؟ حد الاعجاز ہے. اعجاز عاجز کر دینے کی حد ہے مولانا، یعنی اس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر اس پر میں نے ایک سوال جواب بھی ذکر کیا تھا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلام ہو کہ جس کا انسان مقابلہ نہ کر سکے؟ یہ علم بلاغت ہے، اس میں بتا دیا جائے گا کیسے مطابقت کرنی ہے کلام کی، کیسے غلطیوں سے بچنا ہے. یہ سارا کچھ اب انسان جان لے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایسا کلام کرے جو اعلیٰ ترین درجے پر ہو. اور آپ کہہ رہے ہیں جو اعلیٰ درجے پر ہے اس کا تو مقابلہ ہی، بلکہ اعلیٰ کے جو قریب ہے اس کا بھی مقابلہ ممکن نہیں. تو میں نے بتلایا تھا بھائی کہ یہ علم آپ کو صرف اتنا بتلائے گا کہ یہ چیز اس کے لیے لائی جاتی ہے، یہ چیز اس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے، یہ چیز اس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے، تو یہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کو یہ کون بتائے گا کہ اس مقام پر اس اس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ یہ علم نہیں بتلا سکتا بھئی کہ اس مقام پہ آپ نے کیا کرنا ہے، معرفہ لانا ہے، اس مقام پہ نکرہ لانا ہے، اس مقام پہ ضمیر لانی ہے، اس مقام پر اسم ظاہر لانا ہے، اس مقام پہ مقدم کرنا ہے، اس مقام پہ مؤخر کرنا ہے، تو ایک ہی جگہ کئی چیزوں کا اعتبار کرنا پڑتا ہے، تو یہ کون بتائے گا آپ کو کہ ان ساری چیزوں کا یہاں اعتبار کرنا ہے بھئی؟ یہ علم نہیں بتلا ہے. ہاں یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ چیزوں کا اعتبار کرنا ہے، پھر یہ علم آپ کو بتلا دے گا کہ کس طرح کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ طریقہ تو سکھلا دے گا لیکن ان چیزوں کی جو معرفت ہے وہ تو یہ علم نہیں کروا سکتا بھائی. اور نیز پھر ان کے اندر بھی کیفیت ہوتی ہے، مثال کے طور پر تاکید لانی ہے، کتنے درجے کی تاکید لانی ہے وہ یہ علم نہیں بتلائے گا آپ کو، ایک درجے کی ہے، دو، تین، چار، پانچ، کتنے تاکید، کتنی زیادہ لے کر آنی ہے، یہ وہ علم نہیں. ہاں یہ بتلا دے گا کہ چار لانی ہے تو کیسے لانی ہے، تین لانی ہے تو، لیکن کتنی لانی ہے اس وقت یہ علم سے پتا نہیں چلے گا بھائی. تو لہذا اس کلام کا جو اعلیٰ درجے پر ہوگا اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے اس علم کے ماہرین گزرے ہیں جو بلیغ عبارت بنانے پر بھی قادر نہیں ہوتے تھے. اس علم کے ماہر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بلیغ عبارت، تو بلیغ عبارت ہی نہیں بنا سکتے تو اعلیٰ ترین درجے کی کہاں سے بنائے بھائی. اور پھر بتلایا تھا ایک تو اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اسفل سب سے نچلا درجہ ہے، اس نچلے درجے سے اگر کلام اور نیچے گر جائے تو بلغا کے نزدیک وہ کلام بالکل ردی ہے، بیکار ہے اور جانوروں کی آوازوں کی طرح ہے. مثلا ایک منکر ہے، اس کے سامنے آپ بغیر تاکید کے کلام ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کا یہ کلام کرنا بیکار ہے، بالکل ردی ہے، اس کا کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں بھائی. منکر ہے اس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں قام زید، وہ تو پہلے قیام زید کا انکار رہا کہ زید کھڑا نہیں ہے، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں قام زید، تو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی تاکید لائے آپ؟ ہاں تاکیدات لاتے تو پھر فائدہ ہو سکتا تھا، کیونکہ انکار کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تاکید کا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور یہ بتلایا تھا کہ یہ اعلیٰ اور اسفل کے درمیان بہت سے مرتبے ہیں کلام کے مولانا. اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ بلاغت کلام کے تابع کچھ اور وجوہ بھی ہیں مولانا، جو کلام میں کیا پیدا کرتی ہیں؟ حسن پیدا کرتی ہیں بھائی. تو اولاً پہلے خیال رکھا جائے گا فصاحت و بلاغت کا مولانا کلام میں، یعنی کلام میں فصاحت ہو اور وہ مقتضی حال کے مطابق ہو. اس کے بعد کچھ اور وجوہ ہیں، کچھ اور امور ہیں جن سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا صنعت تجنیس ہے، یہ لے آئے آپ کلام میں. اس جیسے شعر میں نے ذکر کیا تھا ترخت الباب حتی کلمتنی ولما کلمتنی کلمتنی، تو دیکھو ایک جیسے الفاظ لے کر آئے بھائی. یا کلامو کا کمالو کا بھائی، یہ ایک جیسے اس میں سند قلب ہے بھائی. اس کے بعد بلاغت فی المتکلم کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ ایسا ملکہ ہے یقتدر بها، کہ جس کے ذریعے قادر ہوا جائے کس چیز پر؟ کلام بلیغ کی تالیف پر قادر ہوا جاتا ہے بھائی، یعنی اس کے وہ انسان کلام بلیغ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے بھائی. کہتے ہیں پس جان لیا گیا. پھر یہ آپ کو بتلایا تھا کہ ابھی تک جو بحث ہوئی اس سے آپ کو اتنا پتہ چل گیا، مصنف بتلا رہے ہیں مولانا صاحب تلخیص، کہ ہر بلیغ فصیح ہے ولا عکسہ، اور اس کا عکس نہیں، کہ ہر فصیح کیا ہو بھئی؟ ہر بلیغ فصیح ہے، کیونکہ بلیغ کہیں گے اس کو جس کے اندر فصاحت بھی ساتھ ساتھ ہو مطابقت کے، لیکن ہر فصیح کا بلیغ ہونا ضروری نہیں بھئی. اور بتلایا تھا کہ بلیغ سے مراد یہاں بلاغت کلام بھی ہے، اور متکلم تو کلام بلیغ بھی مراد اور متکلم بلیغ بھی مراد، تو یا تو یہ اشتراک لفظی کی قبیل سے ہے یا اشتراک معنوی، کہ لفظ بول رہے ہیں بلیغ اور مراد لے رہے ہیں دونوں، کلام بلیغ بھی اور متکلم، تو یا تو یہ اشتراک لفظی ہے یا اشتراک معنوی. اشتراک لفظی میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے ہیں بھائی، کہ ایک ہی لفظ کو کئی معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے، جیسے جاریہ کا لفظ لڑکی کے لیے بھی وضع اور کشتی کے لیے بھی وضع، تو یہ دو معانی کے لیے وضع ہے، لیکن جمہور کے نزدیک ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے، زیادہ معنی دونوں معنی اکٹھے مراد، لیکن یہاں بلیغ کے دو معنی تھے، الگ الگ وضع تھی، کلام کے لیے الگ بلیغ کی وضع، متکلم کے لیے بلیغ کی الگ وضع، لیکن دونوں مراد لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو یا تو بنا پر اشتراک لفظی کے ہے کہ دو مشترک کے دونوں معنی مراد لیے گئے، اور یہ بعض کے نزدیک جائز ہیں، سب کے نزدیک نہیں جائز بھائی. یا یہ مولانا اشتراک معنوی کی قبیل سے، اشتراک معنوی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کو وضع کیا جائے ایک معنی کلی کے لیے جس کے بہت سے افراد ہوں، جیسے انسان وضع ہے مولانا، اس کے کیا ہیں؟ بہت زیادہ افراد ہیں. تو یہاں بھی بلیغ کے افراد، بلیغ کلی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس پہ کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ بلیغ کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ کلی ہوئی، اس کے دو افراد ہوئے مولانا، ایک کیا؟ کلام بلیغ، اور ایک متکلم بلیغ، اور اس سے دونوں مراد لے لیے گئے. جیسے انسان بولا جائے اور اس سے تمام افراد مراد لے لیے جائیں، تو اور یہ اشتراک معنوی کہلاتا ہے. ولا عکس اے بالمعنی اللغوی اے لیس کل فصیح بلیغا، اور اس کا عکس نہیں ہے. کہتے ہیں عکس سے یہاں بالمعنی اللغوی، عکس لغوی مراد ہے مولانا. کیا مراد ہے؟ یاد رکھو عکس تین قسم پر ہے مولانا. ایک عکس عرفی ہے، ایک عکس عرفی ہے، ایک عکس لغوی ہے، اور ایک عکس منطقی ہے. یہ اچھی طرح یاد کر لیں مولانا، سمجھ میں آئے؟ اچھی طرح. عکس عرفی کا معنی ہے مخالف ہونا، بس. عکس عرفی کا کیا معنی ہے؟ مخالف ہونا. ولا عکس، اگر عکس عرفی مراد ہو تو معنی یہ ہوگا اور اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں. بھائی وہ آپ نے پڑھا تھا، بھائی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کہ حمد جو ہے عام ہے شکر سے باعتبار متعلق کے، اور خاص ہے باعتبار مورد کے. یاد آیا بھائی؟ حمد عام ہے کس کے اعتبار سے؟ جی متعلق کے اعتبار سے بھائی، اور کیونکہ وہ نعمت کے مقابلے میں بھی آ سکتی ہے اور غیر نعمت کے، جبکہ شکر خاص ہے وہ صرف کس کے مقابلے میں آئے گا؟ اور حمد جو ہے وہ خاص ہے باعتبار مورد کے مولانا، یعنی یہ صرف زبان سے ہوگی، جبکہ شکر زبان قلب جوارح تینوں سے ہو سکتا ہے بھائی. تو مورد کے اعتبار سے شکر عام، اور متعلق کے اعتبار سے حمد عام ہے بھائی. اور آگے بتلایا تھا وشکر بالعکسی، اور شکر کیا ہے اس کے عکس. یہاں عکس عرفی مراد ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا مراد ہے بتلایا بھائی؟ حمد متعلق کے اعتبار سے عام ہے، اور مورد کے اعتبار سے، اور شکر اس کے برعکس ہے. کیا مانا؟ اس کے مخالف ہے. اس کے مخالف کر لو، یعنی متعلق کے اعتبار سے شکر خاص ہے اور مورد کے اعتبار سے عام ہے. یہ ہے مخالفت ہونا، بس ما قبل کا مخالف کر لو بس، یہ عکس عرفی ہے. اور ایک ہے عکس لغوی مولانا. عکس لغوی اس کو کہتے ہیں موضوع کو محمول بنا دیں، محمول کو موضوع بنا دیں بس، اور کمیت کو برقرار، کمیت کو کیا کریں؟ برقرار رکھیں. پہلا کلی ہے تو ثانی بھی کلی ہو، پہلا جزی ہے تو ثانی بھی. مثلا میں کہتا ہوں کل انسان حیوان، ہر انسان کیا ہے؟ اب مولانا محمول کو موضوع بنائیں اور موضوع کو محمول بنائیں بھائی، کیا بن جائے گا؟ کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے. یہ جملہ صحیح ہے نہیں؟ معلوم ہوا کل انسان حیوان ولا عکس، ہر انسان تو حیوان ہے لیکن اس کا عکس نہیں ہے. یہ کیا ہے مولانا؟ عکس لغوی. اور ایک عکس منطقی ہے. عکس منطقی کے اندر مولانا صدق کو برقرار رکھنا ہے. عکس لغوی میں کس کو برقرار رکھا تھا؟ کمیت کو. اور عکس پہلا کلی تھا کل انسان حیوان، دوسرا بھی کلی رہے گا کل حیوان. اور ایک ہے عکس منطقی، اس میں صدق کو برقرار رکھنا ہے، موضوع کو محمول بنانا ہے اور محمول کو موضوع، اور کمیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں صدق برقرار ہونا چاہیے۔ تو لہذا کل انسان حیوان، اب ذرا موضوع محمول کو بدلے مولانا، کل حیوان، یہ تو صادق نہیں آ رہا، تو کل کو ذرا بدل دو، بعض الحیوانی، اب صادق ہو گیا، کیا ہوا؟ یہ آگے مولانا منطقی عکس، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ بھی صادق ہے، لغوی عکس تو صادق نہیں تھا، غلط تھا، اور یہ کیا ہے؟ منطقی عکس کیا ہے؟ صادق ہے۔ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں بھی اسی طرح مولانا انہوں نے کہا لا عکس، اس کا عکس نہیں، یہ کون سا عکس، کون سا عکس مراد ہے؟ عکس لغوی بھائی، سمجھ میں آیا؟ اگر عکس منطقی ہوتا وہ تو صحیح تھا، وہ بن جاتا تھا، کیسے؟ کل، پہلا جملہ کیا ہے؟ کل بلیغ فصیح، اور اس کا عکس کیا؟ بعض الفصیح، کیونکہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ سالبہ، جی ہاں، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آئے گا مولانا، سمجھ میں آیا؟ موجبہ جزیہ ہی آئے گا، اور وہ یہاں صادق آتا ہے، پھر لا عکس نہیں کہہ سکتے مولانا، کیونکہ بعض فصیح تو کیا ہوتے ہیں؟ بلیغ ہوتے ہیں بھائی، بعض۔ اسی لیے کہا بالمعنی اللغوی، یہ عکس کس معنی میں ہے؟ معنی لغوی میں ہے، منطقی میں نہیں۔ اے لیس کل فصیح بلیغا، ہر فصیح بلیغ نہیں ہے، لجواز ان یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال، اس لیے کہ ممکن ہے ایسا کلام ہونا جو فصیح ہو لیکن غیر مطابق ہو کس کے مقتضی، تو فصیح تو ہے بلیغ نہیں۔ وکذا یجوز ان یکون لاحد ملکۃ، اور اسی طرح جائز ہے، ممکن ہے کہ کسی ایک کو ایسا ملکہ حاصل ہو کہ قادر ہوا جائے بہا علی التعبیر عن المقصود، کہ مقصود کو کیا کر سکے؟ تعبیر کر سکے، باللفظ فصیح، کس کے ساتھ؟ لفظ مقصود کو تعبیر تو کر رہا ہے لفظ فصیح کے ساتھ، لیکن من غیر مطابقت لمقتضی الحال، مقتضی حال کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہے۔ تو دیکھو فصیح متکلم، فصیح تو ہوا لیکن بلیغ نہ ہوا۔ وعلم ايضا، اور یہ بھی جان لیا گیا مولانا، ان البلاغه في الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطا في تاديه المعنى المراد والى تمييز الكلام الفصيح عن غيره، کہ بلاغت في الكلام جو ہے اس کا مرجع، اس کی اصل جو ہے دو چیزیں ہیں، اس کی اصل دو چیزیں ہیں بلاغت کی مولانا، ایک تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، معنی مراد کی ادائیگی میں، بھائی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے کیسے ہم بچیں گے؟ مطابقت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جب مطابقت آ جائے گی تو معنی مراد کی ادائیگی میں آپ نے غلطی کی نہیں بھائی، غلطی نہیں کی، سمجھ میں آیا بھائی؟ منکر کے سامنے اگر آپ بغیر تاکید کے کلام لائیں گے تو یہ آپ نے غلطی کی، لیکن اگر آپ تاکید کے ساتھ لائیں گے تو پھر آپ نے غلطی نہیں کی۔ تو یہ ہمیں بلاغت سکھلائے گی کہ ہم نے اس معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے کیسے بچنا ہے، کس موقع پر کس قسم کا کلام ذکر کرنا ہے، اور ایک تو یہ چیز، وَإِلَىٰ تَمِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ، اور نیز دوسرا یہ کلام فصیح کی پہچان ہو مولانا غیر فصیح سے۔ بھئی دو چیزیں ذکر ہوئی تھی نہیں، بلاغت کسے کہتے تھے بھئی؟ بلاغت میں کتنی شرطیں تھیں؟ ایک کے مطابقت آئے کس کے ساتھ؟ مقتضی ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کلام بھی سارا کیا ہو؟ فصیح ہو۔ انہی دو باتوں کو بیان کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچانا ہے اس میں اصل، اور دوسرا کیا ہے؟ کلام کہ کلام فصیح ہونا چاہیے، اور وہ کس طرح ہوگا؟ کہ آپ کو پہچان ہو کہ کلام فصیح کون سا ہے اور غیر فصیح کون سا ہے، یہی دو باتیں بیان کر رہے ہیں بھائی۔ تو بلاغت کی اصل یہ دو چیزیں ہیں بھائی، مرجع اس کا یہ دو ہیں، مرجع کا معنی اصل اور سرچشمہ مولانا، خود آگے علامہ طبطازانی بتلا رہے ہیں بھائی کہ بلاغت فی الکلام کا مرجع، بھائی مرجع سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ائمہ یجب ان یحصل، یعنی وہ چیز کے واجب ہے جس کا حاصل کیا جانا، حتی یمکن حصولها، یہاں تک کہ ممکن ہو جائے اس بلاغت کا حصول. بھائی وہ کیا دو وہ چیزیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے، کس کے لیے؟ بلاغت کو حاصل کرنے کے لیے. بلاغت کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو حاصل کرنا ضروری؟ ایک تو غلطی سے بچنا ضروری، اور دوسرا کلام فصیح اور غیر فصیح کی پہچان ضروری. وہی بات اَمَّا يَجِبُ أَن يُحَصَّلَ حَتَّى يُمْكِنَ حُصُولَهَا، یعنی وہ چیزیں کہ واجب ہیں ان کا حاصل کیا جانا یہاں تک کہ ممکن ہو سکے اس بلاغت کا حصول. کَمَا يُقَالُ، یہ اسی طرح ہے، کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے عربی میں، مَرْجِعُ الْجُودِ إِلَى الْغِنَى، بَيْ سخاوت کا مرجع یعنی اس کا اصل غنا ہے. سخاوت کا مرجع کیا ہے؟ غنا. غنا کہتے ہیں مالداری کو مولانا عربی میں، سمجھ میں آیا؟ مالداری. تو سخاوت کا مرجع مالداری ہے. بھئی سخاوت تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس کچھ ہوگا، اگر کچھ ہے ہی نہیں تو سخاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو معلوم ہوا سخاوت کی اصل کیا ہے؟ غنا ہے. غنا، غنا سے مراد یہاں مالداری نہیں کہ مالدار ہوں آپ تب سخاوت کریں گے، مراد کوئی چیز، کسی چیز کا ہونا ہے جو کسی کو دے تو سکیں. اگر کچھ ہی نہیں ہے تو پھر تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. تو غنا سے مراد کچھ چیز، کسی چیز کا وجود ہے مولانا. اچھا، تو بلاغت کی اصل جو ہے لوٹتی ہے، الی الاحتراز عن الخطا فی تعدیت المعنی المراد، کس چیز کی طرف؟ الی الاحتراز عن الخطا، غلطی سے بچنے کی طرف. کس چیز میں غلطی سے بچنا؟ فی تعدیت المعنی المراد، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا. وَإِلَّا اَيْ وَإِلْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو، غلطی سے بچنا اس میں نہ ہو، لَرُبَّمَا اُدِّيَ الْمَعْنَ الْمُرَادُ بِاللَّفْزٍ غَيْرِ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ، تو بسا وقت ادا کر دیا جائے گا معنی مراد کو کس کے ساتھ؟ ایسے لفظ کے ساتھ جو مطابق نہیں ہوگا مقتضی حال کے. بھئی بھئی بلاغت کا مقصد کیا ہے؟ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے، اور اگر ایسا نہ ہو، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا نہ ہو، تو پھر تو بسا اوقات آپ معنی مراد کو ادا کرتے ہیں لیکن وہ مقتضی حال کے مطابق نہ ہوگا، تو پھر تو وہ بلیغ ہی نہ رہے گا. فلا یکون بلیغن، تو پھر وہ بلیغ ہی نہ رہے گا. وَإِلَىٰ تَمْيِزِ الْفَصِحِ عَنْ غَيْرِهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَإِلَىٰ تَمْيِزِ الْكَلَامِ الْفَصِحِ عَنْ غَيْرِهِ، اور بلاغت لوٹتی ہے کلام کی پہچان ہو، کلام فصیح کی پہچان ہو، عن غیر الفصیحی، کس سے؟ غیر کلام غیر فصیح سے. وَإِلَّا لَرُبَّمَا أُورِدَ الْكَلَامُ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ غَيْرَ فَصِيحٍ، ورنہ بسا اوقات لایا جائے گا ایسا کلام جو مطابق تو ہوگا مقتضی حال کے، لیکن کیا اس حال میں ہوگا کہ فصیح نہیں ہوگا؟ بھائی فصیح نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا؟ کلام فصیح کی پہچان نہیں ہے آپ کو غیر فصیح سے، تو آپ ایک معنی لے آئے اس کو ادا کر رہے ہیں، وہ مقتضی حال کے مطابق بھی آپ نے کر دیا، درمیان میں تاکید بھی لے آئے مولانا، لیکن کلام فصیح کی پہچان چونکہ آپ کے پاس نہیں تھی، تو آپ اس کو کس کے ساتھ ادا کر دیں گے؟ کلام غیر فصیح کے ساتھ ادا کر دیں گے. اب دیکھو کلام غیر فصیح اگرچہ مطابق ہے کس کے؟ معنی مقتضی حال کے، لیکن پھر بھی بلیغ نہیں. فلا يكون بلیغا، تو پھر وہ بلیغ نہیں ہوگا. لوجوب الفصاحت فی البلاغت، اس لئے کہ بلاغت کے اندر فصاحت واجب ہے. ویدخل فی تمیز الکلام الفصیح، سمجھ میں؟ یہ مولانا تمہید دراصل باندھ رہے ہیں صاحب تلخیص کہ ان دو علموں کی ضرورت کیوں ہے. یہ جو بات شروع کی نا کہ یہاں سے کیا تمہید باندھ رہے ہیں کہ ان دو علموں کی ضرورت کیوں ہے بھئی، یہ علم معانی اور علم بیان کی بھئی. اور پھر کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِزِ الْكَلَامِ الْفَصِحِ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی، بھئی جب کلام فصیح کی بات کی کہ کلام فصیح کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے، تو کیا کلمات فصیح کی پہچان نہیں ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں بھئی اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کلام فصیح کی تعریف میں کیا آ گیا تھا کہ کلمات کیا ہونے چاہیے؟ فصیح ہونے چاہیے. ویدخل فی تمیز الکلام الفصیح، اور داخل ہو جاتا ہے کلام فصیح کی تمیز میں، من غیرہ، غیر سے، غیر سے اس کی جو تمیز امتیاز کرنا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے کیا؟ تمیز الکلمات الفصیحۃ من غیرہا، کلمات فصیحہ کی تمیز کرنا، کس سے؟ غیر فصیحہ سے. لتوقفہ علیہا، اس لیے کہ کلام فصیح موقوف ہے کس پر؟ کلمات فصیحہ پر. والثانی ای تمیز الفصیح من غیره منہ ای بعضہ ما یبینو، اچھا مولانا دیکھو بھائی ادھر دیکھو توجہ کرو بھائی، بھائی بلاغت میں کتنی چیزیں ہیں؟ اول کیا؟ مطابقت ہو کس کے ساتھ؟ مقتضائے، مطابقت ہو مقتضائے حال کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ لو بھائی آپ اپنی جیب میں رکھو امانت، بھائی ابھی آپ سے واپس لینی ہے. آگے مولانا، اور تمام کلمات، کلام سارا کا دوسرا کیا تھا؟ کلام سارا کیا ہو؟ اچھا کلام فصیح. تو کلام فصیح کس کو کہتے ہیں مولانا؟ جس میں تین عیوب نہ ہو اور ایک چیز موجود ہو. تین عیوب کون سے نہ ہو؟ اول کیا ہے؟ تنافر کلمات. یہ مولانا آپ کے پاس امانت ہے، آپ اپنی جیب میں رکھیں. آگے دوسرا عیب کیا ہے؟ ضعف تالیف بھی نہ ہو. بھئی یہ ضعف تالیف آپ اپنے پاس رکھیں. آگے کیا آیا مولانا؟ تاقید کتنی قسم پر تھی؟ لفظی اور تاقید لفظی آپ رکھو بھائی اپنے پاس، تاقید معنوی آپ رکھو مولانا اپنے پاس. اچھا چوتھی شرط کیا تھی کلام فصیح کے اندر؟ تمام کلمات کیا ہوں؟ اور کلمات فصیح پھر کون سے ہوں گے بھائی جس میں کتنے عیوب نہ ہوں؟ اول کیا ہے؟ تنافر حروف. لو بھائی یہ تنافر حروف آپ اپنی جیب میں رکھیں. اس کے بعد بھائی غرابت، بھائی غرابت آپ اپنی جیب میں رکھیں. بھائی اگلا بھائی مخالفت قیاس، بھائی وہ آپ اپنی جیب میں رکھیں. بھائی تو معلوم ہوا کلام بلیغ وہ ہوگا جس میں سات عیوب نہ ہوں اور ایک چیز ہو. سات چیزوں کا عدم، معدوم ہونا اور ایک چیز کا موجود ہونا. سات چیزیں کون کون سی نہیں ہوں گی بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی پہلا جس آپ کے پاس کیا رکھا ہے بھائی؟ مخالفت قیاس ہے تمہارے پاس، سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا بھائی سات عیوب نہ ہونے چاہیے اور ایک چیز ہونی چاہیے، کون کون سے دیکھیے بھائی؟ ہاں بھائی ہاتھ اٹھاؤ. کیا مخالفت قیاس بھی؟ کلام بلیغ کی بات کر رہا ہوں، اس میں مخالفت قیاس نہ. آگے بھائی اس میں غرابت بھی، اس کے بعد تنافر حروف بھی نہ ہو. اس کے بعد بھائی اچھا بھائی کلام بلیغ کے اندر کتنی چیزوں کا ہونا، کیا دو شرطیں ہیں؟ ایک مطابقت ہو اور دوسرا کلام کیا ہو؟ ہاں بھائی اب رکھیں آپ بھائی، مطابقت آپ کے پاس ہے مقتضی حال کے ساتھ. اچھا پھر کلام فصیح ہونا چاہیے، کلام فصیح میں کتنے عیوب نہیں ہونے چاہیے؟ تین. اول کیا ہے؟ تنافر کلمات، وہ آپ رکھیں بھائی. اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ ضعف تالیف آپ رکھیں بھائی. اس کے بعد کیا ہے؟ تاقید، تاقید دو قسم پر، لفظی اور اچھا تاقید لفظی آپ رکھیں بھائی. آگے کیا ہے؟ تاقید معنوی، وہ آپ رکھیں بھائی. اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ کلمات سارے فصیح ہوں، اور کلمات فصیح کب ہوں گے؟ جب ان میں کتنے عیوب نہ ہوں. تین. اول کیا ہے؟ تنافر حروف آپ رکھو بھائی. اس کے بعد کیا بھائی؟ غرابت بھائی آپ رکھو بھائی. اس کے بعد کیا بھائی؟ مخالفت قیاس آپ رکھو بھائی. اچھا اب سات عیوب نہ ہوں اور ایک چیز ہو، سات عیوب کون سے نہ ہو مولانا؟ سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کیا ہاتھ اٹھاؤ؟ تنافر حروف یہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تناظر حروف، یہ نہ ہو. آگے بھائی غرابت، اٹھائے رکھو ہاتھ، اٹھائے رکھو بھائی غرابت، یہ بھی نہ ہو. اور بھائی مخالفت قیاس بھی نہ ہو. اچھا بھائی اس کے بعد بھائی جی ہاتھ اٹھاؤ بھائی، تنافر کلمات بھی، آگے بھائی ضعف تالیف بھی، آگے بھائی ہاتھ اٹھاؤ کتنے، تاقید لفظی بھی، آگے بھائی تاقید معنوی بھی، ہاتھ اٹھاؤ چار جن جن کے ہاتھ اونچے کرو، سب دیکھیں بھائی، گنو ذرا ان کو بھائی، ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ سات چیزیں نہ ہوں بھائی اس کا نام ہے، اور ایک ہو وہ کون سی بھائی؟ مطابقت ہو. کیا ہو؟ ہاں یہ ایک ہو بھائی، سمجھ میں آیا؟ اچھا آپ مولانا دیکھیے بھائی، دیکھیے یہ ان کا پتہ کس سے چلے گا؟ آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ان کا پتہ کس سے چلے گا؟ آگے مولانا پورا متن جو آ رہا ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں، سمجھ لو ابھی سے بات کو. جی تنافر حروف کس کے پاس ہے؟ جی تنافر حروف کا پتہ کس سے چلے گا؟ ذوق سے. کس سے؟ ذوق بتلائے گا یہ کلمات جمع ہو گئے ہیں بھائی. جی یہ اچھا ہاتھ نیچے کر لیں بھائی، تنافر کلمات کدھر ہے بھائی؟ جی ہاں یہ تنافر کلمات کا پتہ بھی کس سے چلے گا؟ ذوق سے چلے گا، ہاتھ نیچے کرو. ان دو چیزوں کا پتہ تو ذوق سے چلے گا، ٹھیک. اس کے بعد مولانا جی غرابت آ گئی، غرابت کا پتہ کس سے چلے گا کہ کلمہ غریب ہے یا غریب نہیں؟ لغت کی کتابوں سے چلے گا. کس سے؟ لغت کی کتابوں سے چلے گا بھائی. آپ کو عربی لغت کا پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے الفاظ مانوس ہیں، کون سے الفاظ مانوس، کون سا کلمہ عربی ہے، کون سا کبھی استعمال عربوں نے نہیں کیا. تو اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم لغت سے، علم لغت سے. تو ہاتھ نیچے کرو بھائی، اس کا پتہ علم لغت سے چلا. اس کے بعد کیا ہے؟ مخالفت مخالفت قیاس، جیسے اجلل کا لفظ صرفی قانون کے خلاف، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم صرف سے پتہ چلے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی اس کے بعد کیا ہے؟ تاقید لفظی ہے مولانا. اور کیا ہے؟ ضعف تالیف کا پتہ کس سے چلے گا بھائی؟ کس کا کیا تاریخ ضعف تالیف بھائی؟ کہ کلام مشہور نحوی قانون کے، تو اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ علم نحو سے. اور بھائی آپ کا کیا؟ تاقید لفظی کا پتہ بھی کس سے چلے گا؟ جی ضعف تالیف بھائی، وہ جو آپ نے قیس وہ شعر پڑھا تھا، کیا شعر تھا بھائی؟ وما مثله في الناس الا مملكا ابو امه حي ابوه يقاربه. بھئی یہ ضعف تالیف ہے مولانا، فصل وغیرہ آ رہا ہے درمیان میں، اس کا پتہ بھی کس سے چلا؟ نحو سے. کس سے؟ اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلا مولانا. اب کیا رہ گئی بھائی؟ تاقید معنوی رہ گئی، دوسری چیز کیا رہ گئی مولانا؟ تو دیکھو کچھ چیزوں کا پتہ ہمیں ذوق سے چل گیا، کچھ کا علم صرف سے، کچھ کا علم لغت سے، کچھ کا علم نحو سے. دو چیزیں باقی ہیں، ایک مطابقت کیسے آئے گی اور ایک تاقید معنوی سے ہم کیسے بچیں گے. تو اب حاجت پیش آئی کہ دو ایسے علم ہونے چاہیے، ایک جس کے لیے ہمیں مطابقت کا طریقہ آئے، معنی مراد کی ادائیگی میں ہم غلطی سے بچ جائیں، اور دوسرا کہ جس کے لیے تاقید معنوی سے بچا جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تاقید معنوی سے. تو اول جو ہے معنی مراد کی ادائیگی میں سے غلطی سے بچنے کے لیے علماء نے وضع کیا علم معانی کو بھائی، اور تاقید معنوی سے بچنے کے لیے وضع کیا علم بیان کو بھائی. چلیے ہاتھ نیچے. سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ اچھی طرح دیکھیے، اب یہی بات بیان ہی کریں گے علامہ تفتزانی اور صاحب تلخیص بھائی. والثانی ای تمیز الفصیح من غیرہ، اور دوسری جو تھی فصیح کی پہچان کس سے ہو جائے؟ غیر فصیح سے. من ہو یہ منہ اے بازوہ، علامہ تفتازانی یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ منہ مبتدا ہے مولانا، یہ منہ کیا ہے؟ مبتدا ہے بھائی، بڑی مشکل ترکیب ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور ما یبینو اس کی خبر ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ بھئی یہ مبتدا کیسے بن سکتا ہے؟ مین تو جارہ ہے اور جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے. جواب یہ مولانا کہ مین جب بمانے بعض کے آ جائے تو اس صورت میں یہ اسم ہوتا ہے، حرف نہیں بھئی. کیا ہوتا ہے؟ اسم. اس لیے کہ حرف اس کو کہتے تھے جس کا معنی مستقل نہ ہو، جو اپنے معنی پر استقلالا دلالت نہ کرتا ہو، لیکن اس صورت میں یہ اپنے معنی پر مستقلا استقلال کے ساتھ دلالت کرتا ہے، اور جو مستقل بالمفہوم ہو وہ حرف نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. اسی لیے بتلایا آئی بعضہ، یہ مین بمانے بعض کے ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا بن رہے ہیں بھائی. بعضہ بعض وہ ہے مولانا، ما یبینو ایوزح جن. تو یہ جو مولانا فصیح کا پتہ غیر فصیح سے، جو فصیح کی پہچان ہوگی غیر فصیح سے، ان کا پتہ کن کن سے چلے گا؟ میں نے بتایا تھا بعض کا پتہ ذوق سے چلے گا، بعض کا پتہ علم لغت سے چلے گا، بعض کا علم صرف سے، بعض کا علم وہی بات کرنے لگے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو بیان کیا جائے، ما یبینو جو بیان ہوں گے، ایوزح واضح کیے جائیں گے، فی علم متن لغتی، کس کے اندر مولانا؟ علم متن. میں وہی جو میں نے آپ کو بتلایا علم لغت سے پتا چلے گا بھائی. کل غرابتی، جیسے کہ بھائی یہ کلمہ غریب ہے یا غریب نہیں، یہ کیا بتلائے گی ہمیں؟ میں لغت بتلائے گا بھائی. یہ متن ہے اور متن کو مختصر ہونا چاہیے، پھر یہ متن کا لفظ متن میں کیوں بڑھایا؟ فی علم اللغہ کہہ دیتے، فی علم متن اللغہ کیوں کہا؟ بتلایا، آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ متن لغت جو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے. آپ لغت کی کتاب اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ زارابہ کا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے. یہ آپ کو کون بتلائے گا؟ علم متن لغت بتلائے گا. باقی صرف اگر وہ کہہ دیتے علم لغت بتلائے گا، بھائی علم لغت کے اندر تو تمام ادبی علوم داخل ہو جائیں گے بھائی، صرف بھی داخل، نحو بھی داخل بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو علم لغت، کیونکہ نحو اور صرف کیا ہے؟ لغت کے علوم ہیں یا نہیں؟ اس کے ذریعے عربی کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو پھر تو یہ سارے داخل ہو جاتے، وہ تو عام ہے. لیکن متن لغت بھائی، جس سے لفظوں کی وضع کی پہچان ہوتی ہے کہ کس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ علم متن لغت ہے. وانما قال متن لغتی، اور کماتین نے متن لغت کہا، اے معرفتی، یعنی کیا؟ اے معرفتی اوضاع المفرداتی، یعنی یہ پہچاننا مفردات کی وضعوں کو پہچاننا، یعنی مفرد الفاظ کی وضعوں کو پہچاننا کہ کس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یہ مراد متن لغت ہے، تو متن کا لفظ ماتن نے ذکر کیا. کیوں؟ لِأَنَّ اللُّغَةَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، اس لیے کہ لغ علم لغت جو ہے وہ اس سے عام ہے، وہ تمام علوم عربیہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا بھائی، متن لغت سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کوئی کلمہ غریب ہے یا غریب نہیں؟ بھائی یہ تو آپ کی بات درست نہیں ہے. ہم نے لغت اٹھائی، اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ مسرج کا لفظ غریب ہے. لغت میں لکھا ہوتا ہے مسرج کا لفظ غریب ہے، لغت میں تو مسرج کا لفظ ہی نہیں ہے. تقاقعتم، لغت میں تو یہ سرے سے درج ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم کہ تقاقعتم غریب ہے بھائی، یہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ لغت میں تو درج نہیں ہے کہ یہ غریب ہے یا غریب نہیں، یا اگر ہے بھی تو درج نہیں ہے کہ غریب ہے یا غریب نہیں. مسرج کا لفظ بھی اسی طرح وہاں تو نہیں لکھا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں غرابت کا پتا کس سے چلے گا؟ متن لغت سے، اور وہاں تو کوئی درج نہیں ہے کہ یہ غریب ہے یا غریب. کہتے ہیں بھائی بہی مانا، یعنی بھی ارادہ کیا اس سے یہ کہ یعرف التمیز السالم من الغرابت عن غیرہ، کہ اس متن لغت کا جب پتہ ہوگا تو آپ کو پہچان خود بخود ہو جائے گی کہ کون سا لفظ غرابت سے سالم سلامت ہے اور کون سا لفظ غرابت سے سلامت نہیں، یہ معنی ہے. یہ نہیں کہ وہاں لکھا ہوگا یہ غریب ہے، لیکن وہاں جب آپ کو وہ علم ہوگا آپ کے پاس تو وہ اس علم سے آپ کو خود بخود پہچان لیں گے آپ کہ کون سا کلمہ غریب ہے اور کون سا غریب نہیں. اس لغت کے الفاظ آپ نے دیکھے لغت میں تو آپ کو ایک لفظ نہیں ملا بھائی، معلوم ہوا جب نہیں ملا تو یہ کون سا ہے؟ غریب ہے. کیوں؟ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ان کی ضد سے. تو جب ایک چیز ضد کا پتہ چل گیا کہ یہ عربی الفاظ ہیں، معلوم ہوا جو اس کی ضد ہوگی وہ کیا ہے، ان میں غرابت ہے بھائی. یعنی بھی ارادہ ایک یہ یعرف تمیز السالم من الغرابت عن غیره، کے پہچان ہوگی کس چیز کی؟ سالم من الغرابت، وہ کلمہ جو سالم ہو کس سے؟ سلامت ہو کس سے؟ غرابت سے. اس کی پہچان ہوگی عن غیره، غیر سالم سے. کون سا سالم ہے اور کون سا سالم؟ بِإِيمَانَ کہ ان من تتبع الکتب المتداولۃ، کہ جس نے تتبع کیا، جستجو کی، چھانبین کی، مولانا کتب متداولہ، رائج، متداول کا معنی رائج، جس نے رائج کتابوں کی جستجو کی، تلاش کیا، وَأَحَاتَ بِمَعَنِ الْمُفْرَدَاتِ الْمَانُوسَتِ، اور اس نے احاطہ کر لیا ان مفردات کا جو مانوس تھے. بھئی آپ نے عربی کتابوں کی چھان بین کی آپ، اور آپ کو پتا چل گیا کون کون سے عربی الفاظ مانوس الاستعمال ہے، عرب عام استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو خود بخود جب کوئی دوسرا کلمہ آئے گا پہچان لیں گے کہ یہ تو عرب استعمال ہی معلوم ہوا، یہ کیا ہے؟ غریب ہے. یہ معنی ہے جس نے تتبع کیا کتب متداولہ کا اور احاطہ کیا بمعانی المفردات المانوستی، اور مانوس الاستعمال مفردات کے معانی کا احاطہ کر لیا، عالمہ اس نے یہ جان لیا کہ انما عداہا، کہ ان کے علاوہ جو کلمات ہیں عما، وہ ان کلمات چیزوں میں سے ہیں، یفتقر الى تنقیر، جو محتاج ہیں کس چیز کے؟ تنقیر. تنقیر کا معنی تلاش و تحقیق کرنا، چھانبین کرنا. ان یہ الفاظ تو ہمیں معلوم ہو گئے، ان کے علاوہ باقی الفاظ جو بھی ہوں گے اس پتہ چل جائے گا یہ کس چیز کے محتاج ہیں، چھانبین اور تلاش و جستجو اور تحقیق کے محتاج ہیں، او تخریج، یا ان کی یہ کس چیز کے محتاج ہیں، بھئی مسرج کی تخریج کی تھی یا نہیں، بعضوں نے کہا وہ نہیں ملا تو تخریج کے محتاج ہوئے کہ یہ یا تو کس سے بنا ہے، سریج سے بنا ہے یا سراج سے بنا ہے، تو محتاج ہوں گے تخریج کے. فَهُوَ غَيْرُ سَالِمِ مِنَ الْغَرَابَتِ، تو وہ کیا ہوں گے؟ غرابت سے سالمہ نہیں ہوں گے جو تنقیر و تخریج کے محتاج ہوں. وَبِهَذَا تَبَيَّنَا، اور ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کیا؟ فَسَادُ مَا قِيلَ، فساد اس قول کا جو کہ اِنَّهُ لَيْسَ فِي عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَتِ. بھئی بعض علماء نے اعتراض کیا تھا، بھئی علامہ زوزنی نے اعتراض کیا کہ غرابت کا پتہ ماتن نے کیا بتلایا، کس سے پتہ چلے گا؟ متن لغت سے پتہ چلے گا. بھئی علامہ زوزنی نے کہا، بھئی انہوں نے کہا لغت سے پتہ چلے گا، کہتے ہیں حالانکہ لغت میں تو یہ کہیں درج نہیں ہے کہ بعض الفاظ کیا ہیں، غریب ہوں گے، ان میں آپ کو کیا کرنا پڑے گی، تنقیر و تخریج کرنا پڑے گی. لغت میں یہ درج ہے؟ یہ تو درج نہیں ہوتا وہاں پر کہ بعض الفاظ آپ کو غریب بھی ملیں گے، ان غریب الفاظ میں آپ کو کیا کرنا پڑے گی، تنقیر و تخریج کرنا پڑے گی. بھئی لغت میں تو یہ درج نہیں. تو علامہ تفتزانی کہتے ہیں بھئی یہ ہم نے جو تقریر کر دی پتا چلا یہ اعتراض فاسد ہے، صحیح نہیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا متن لغت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا گا کہ یہ الفاظ عربی ہیں، یہ مانوس الاستعمال ہیں، تو ان کے علاوہ جو ہوں گے آپ خود بخود پہچان لیں گے وہ کیا ہیں، غریب ہیں، وہ غریب ہیں. وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ، اس قول کے فساد کا بھی ظاہر ہو گیا ہے ہماری اس تقریر سے کہ اِنَّهُ لَيْسَ فِي عِلْمِ مَتْنِ لُغَتِ، کہ نہیں ہے علم متن لغت کے اندر یہ بات کہ بعض الالفاظ یحتاج فی معرفتی ہی، کہ بعض الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں، محتاج ہیں مولانا، کس چیز کے؟ فی معرفتی ہی، اپنی اپنی معرفت میں وہ محتاج ہیں، الا ان یبحث عنہ، کہ ان کے بارے میں بحث کی جائے، فی الکتب المبسوطہ فی اللغت، لغت کی مبسوطہ تفصیلی، لغت کی تفصیلی کتابوں میں ان کے بارے میں، ہاں تو لغت کی کتاب، متن لغت میں یہ تو نہیں درج کہ بھائی بعض الفاظ کے بارے میں آپ کو تفصیلی، آپ تفصیلی کتب کی طرف رجوع کریں، یہ تو وہاں درج نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں بھائی یہ اعتراض فاسد ہے بھائی. تو بعض کو جانا جائے گا متن لغت سے، او فی علم تصریفی، اور بعض کو کس کے ذریعے جانا جائے گا؟ علم صرف کے ذریعے، کا مخالفت القیاسی، جیسے کہ مخالفت اس بھی یعرفو، اس لیے کہ اس علم صرف کے ذریعے پتا چلے گا کہ ان الاجلل مخالف للقیاسی، کہ اجلل کیا ہے؟ مخالف قیاس ہے، دون الاجل، بھائی اجل مخالف قیاس نہیں. او فی علم نحوی، یا بات کا پتہ چلا پتہ علم نحو سے چلے گا، کہ ضعف التالیف و تاقید اللفظی، جیسے کہ ضعف التالیف ہے اور تاقید لفظی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی ضعف التالیف کس کو کہتے تھے؟ مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو تو اس کا پتہ نحو سے ہی چلے گا. اور تاقید لفظی، بھائی کلام ایسا ہو کہ لفظوں کی وجہ سے ایسا خلل آ جائے کہ معنی کا پتہ نہ چلے، لفظوں میں تاقید لفظی ہے. اور تاقید لفظی کے بارے میں علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس میں بھائی؟ کلام نحوی قانون کے مطابق ہوتا ہے لیکن پھر اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ تاقید آ جاتی ہے. اور اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلے گا، اس لیے کہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ خلاف الاصل کریں گے. کیا کریں گے؟ مثلا مولانا فعل کے بعد ہمیشہ فاعل، اصل کیا ہے؟ فاعل کو لانا چاہیے. اور اصل کیا ہے؟ فاعل کے بعد کس کو ذکر کیا جائے؟ مفعول کو ذکر کیا جائے. اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، پہلے مفعول کو لے آتے ہیں اور بعد میں کس کو لے آتے ہیں، تو یہ آپ نے خلاف الاصل کیا. تو یہ آپ کو علم نحو بتلائے گا کہ کیا چیز خلاف الاصل ہے اور کیا چیز خلاف الاصل کیا چیز اصل ہے، یہ آپ کو نحو سے پتہ چلے گا. اور اس طرح کی کئی چیزیں جمع ہو جائیں تو اب وہ ہیں تو ساری نحو کے اس سب کا پتہ کس سے چلے گا؟ نہ، ساری نحوی قوانین کے مطابق تو ہیں لیکن ہیں کیا؟ خلاف الاصل. تو یہ تاقید لفظی، اس کا پتہ بھی علم نحو سے چلے گا. او یدرک بالحسی ای بالذوقی، بات کا ادراک کس سے ہوگا؟ حس سے. یعنی کہ بتلایا تھا بھائی تنافر حروف اور تنافر کلمات، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ کا تنافر، جیسے تنافر ہے، اس بھی یعرف، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہی جانا جاتا ہے کہ ان المستشذر متنافر دون مرتفع، کہ مستشذر کا لفظ تو متنافر ہے لیکن اسی کا ہم معنی لفظ مرتفع، مستشر کا معنی بھی بلند اور مرتفع کا معنی بھی، لیکن مستشر کیا ہے؟ اس میں تنافر حروف ہے اور مرتفع میں تنافر حروف، اس بھی یعرف، اسی کے ذریعے جانا جائے گا کہ ان المستشر متنافر، ان کے مستشر تو متنافر ہے دون مرتفعین، مرتفع کا لفظ متنافر نہیں. وَقَذَا تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ، اور اسی طرح تنافر کلمات ہے، اس کا پتہ بھی حس سے ذوق سے چلے گا. وہوا ای ما یبین فی علم فی العلوم المذکور، یہاں سے ہوا ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں. ہوا ضمیر کس کو راجے؟ کہتے ہیں ما کو راجے. بھائی بھائی پچھلے صفحے کے آخر میں کیا آیا تھا؟ ما یبین، کچھ وہ ہیں جو وہ جو بیان کیے جائیں گے ان علوم میں. او یدرک بالحس، یدرک کا عطف کس پر ہے؟ یبین پر ہے. کچھ بیان ہوں گے اور کچھ کا ادراک کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ادراک کیا. تو ما یدرکو، ما یبینو بہذہ العلوم، اور ما یدرکو بالحس بھئی. تو وہ جو ما ہے بھئی، ما اس کی طرف راجے ہے. اس کے علاوہ بھئی دیکھو، کچھ کا پتہ علوم سے چلا، کچھ کا پتہ ذوق سے چلا، اور ان کے علاوہ کیا کیا ہیں؟ تاقید معنوی ہے بھئی، وہ فصاحت کے اندر. بھئی ایک تو کیا تھی؟ مطابقت تھی نا. اس کے علاوہ کتنی چیزیں تھیں؟ یہ سات چیزیں فصیح کلام کے کلام فصیح میں ان سے بچنا ضروری تھا. ان سات چیزوں میں کیا تھا؟ تو ایک تو ہے مطابقت، وہ تو الگ چیز ہے. بھائی عیوب کون کون سے ہیں جن سے بچنا ضروری تھا فصیح کلام میں؟ کتنے تھے؟
سات
تھے. ان سات میں سے کچھ کا پتہ کس سے چلا؟ ذوق سے. کچھ کا پتہ کس سے چلا؟ لغت سے. ایک رہ گئی تاقید معنوی، اور مطابقت تو الگ ہے مولانا، وہ تو کوئی عیب نہیں، وہ تو الگ چیز ہے. عیوب کی بات کر رہا ہوں، ان عیوب میں سے صرف ایک تاقید معنوی رہ گیا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو جو مدرک بالحس ہیں ان کے علاوہ، اور جو مدرک بہذہ العلوم ہیں ان کے علاوہ، وہ کیا ہے؟ تاقید معنوی ہے. یہی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہوا کی ضمیر ہوا ما عدد تاقید المعنوی، یہ متن دیکھو وہ کیا ہیں؟ تاقید معنوی کے، تاقید معنوی کے علاوہ ہیں. بھائی وہ کون ہوا ضمیر کس کو راجع؟ کہتے ہیں ما یبین فی العلوم المذکورتی او یدرک بالحسی، جن کا بیان ان علوم مذکورہ میں ہوگا یا جن کا ادراک کس کے ساتھ ہوگا؟ حس کے ساتھ. فالضمیر عائد الی ما، تو ضمیر عائد ہے کس کی طرف؟ ما، اور ما کے تحت دونوں چیزیں آ گئی، یبین فی العلوم بھی آ گئے اور یدرک بالحس بھی آ گیا. ومن زعم، بعضوں نے گمان کیا انہ عائد الا ما یدرک بالحس، ما یدرک بالحس کی طرف صرف راجع ہے. جنہوں نے ایسا کیا فقد سہا سہوا ظاہرا، تو انہوں نے کیا کی؟ بڑی ظاہری غلطی کی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ذوق کے ذریعے جو پتہ چلتی ہیں ان کے علاوہ تاقید معنوی ہے. ذوق سے صرف دو چیزوں کا پتہ چلا بھائی، ان کے علاوہ تو کیا کیا ہے؟ غرابت بھی ہے، تاقید لفظی بھی ہے، اور کیا ہے؟ ضعف تالیف وغیرہ بھی ہیں. تو مدرک بالحس کے علاوہ تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں. تو اور آپ باطن تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ صرف تاقید معنوی ہے، اور یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہوا کی ضمیر کس کو راجع ہو؟ ما یبینو اور ما یدرکو دونوں کی طرف راجع ہو. ما عدا تاقید المعنوی، یہ علاوہ تاقید معنوی کے، اذ لا یعرف بتلک العلوم، اس لیے کہ نہیں جانا جاتا ان علوم کے ساتھ، ولا بالحس، اور نہ ہی حس کے ساتھ. کس چیز کو نہیں پہچانا جاتا؟ تمیز السالم من التاقید المعنوی عن غیره، پہچان ہو جائے کس چیز کی؟ وہ کلمہ جو، وہ کلام جو سالم ہو، سلامت ہو، کس سے؟ تاقید. بھئی یہ متن لغت سے، علم صرف سے، علم نحو سے، اور ذوق کے علاوہ ان سب سے پتہ نہیں چلے گا کون سے کلام میں تاقید معنوی ہے اور کون سے کلام میں تاقید معنوی حاجت پیش ہے. یہ قلب علم کی، اس لیے کہ نہیں جانا جاتا نہ تو ان علوم کے ذریعے اور نہ حس کے ذریعے. تمیز السالم من التاقید المعنوی عن غیره، کہ تمیز آج پہ حاصل ہو جائے کس چیز کی؟ پہچان ہو کس کی بھئی؟ امتیاز آئے. سالم من التاقید المعنوی، ایک وہ کلام جو سالم ہو، سلامت ہو، کس سے؟ تاقید عن غیره، غیر سالم سے. سالم اور غیر سالم میں ہم تمیز نہ تو متن لغت کے ذریعے کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کا صرف کے ذریعے، نہ نحو کے ذریعے، نہ ذوق کسی چیز کے ذریعے ہم پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ایک چیز باقی رہ گئی بھئی. خلاصہ کلام بتلا رہے ہیں، فعلم، پس جان لیا گیا کہ ان مرجع البلاغت بعضه مبین فی العلوم المذکورت، کہ بلاغت کا مرجع جو ہے بعض کو بیان کیا جائے گا ان علوم مذکورہ میں، صرف نحو اور متن لغت میں. وبعضه مدرک بالحس، اور بعض کیا ہیں؟ مدرک بالحس ہیں. وبقی الاحتراز عن الخطأ فی تادیت المعنی المرادی، اور باقی کیا رہ گیا مولانا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں، بھئی بلاغت کے اندر دو چیزیں تھیں، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا اور کلام فصیح کی پہچان ہونا. تو کلام فصیح کے سلسلے میں سات عیوب ذکر ہوئے تھے، ان سات میں سے چھ ایسے تھے جن کا علم صرف نحو یا متن لغت یا ذوق سے چلتا تھا. تو ان میں سے ایک تاقید معنوی رہ گئی. تو ایک معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، اور دوسرا تاقید معنوی سے بچنا. وہی خلاصہ کلام جو میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا تھا وہ اب بتا رہے ہیں علامہ طبرستانی. تو باقی رہ گیا احتراز عن الخطأ فی تادیت المعنی المرادی، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، اور کیا رہ گیا باقی؟ الاحتراز عن التاقید المعنی. مانا تعقید معنوی سے بچنا، فمست الحاجت الى علمین، پس حاجت پیش آئی دو ایسے علموں کی، مفیدین لذالک، جو فائدہ دیں اس چیز کا، ان دو غلطیوں سے بچائیں، فوضعوا علم المعانی للاول، تو وضع کی علم معانی کو اول کے لیے، کس کے لیے مولانا؟ علم معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے لئے، وعلم البیان للثانی، اور وضع کی علم بیان کو ثانی، یعنی کس کے لئے؟ بھئی تاخیر معنوی سے، وَإِلَيْهِ أَشَارَ، اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ماتن نے، بِقَوْلِهِ، اپنے اس قول کے ساتھ، وَمَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْأَوَّلِ، اور وہ جس کے لئے بچا جائے اول سے، اول کیا ہے؟ الْخَطَئِ فِي تَعْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ، معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچا جائے، وہ کیا ہے؟ علم المعانی، وہ کیا ہے؟ علم وما یحترز بھی یعنی تعقید المعنوی، اور وہ جس کے ذریعے بچا جائے تعقید معنوی سے، علم البیانی، وہ کیا ہے؟ علم اچھا معلوم ہوا بھئی، بلاغت کے اندر علم متن لغت بھی ضروری ہے، صرف بھی ضروری ہے، نحو بھی ضروری ہے، علم معانی بھی ضروری ہے، علم بیان بھی ضروری ہے، لیکن آپ صرف ان دو علوم کو، آخری دو کو، ان کو بلاغت کے بلاغت کہتے ہیں، باقی تینوں کو بلاغت، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھئی ان دو کا تعلق زیادہ گہرا ہے باقی کی بنسبت، اگرچہ ضرورت سب کی ہے لیکن ان دو کا تعلق کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس لیے وَسَمَّوْ هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ، اور نام رکھا ان دو علموں کا علم البلاغتی، علم بلاغت، کیوں؟ لِمَقَانِ، مَقَان مَسْتَر ہے، کون کے معنی میں، کون، کانا یکونو کونن، وجود کے معنی میں، کون کے معنی میں، لِمَقَانِ اَي لِوُجُودِ مَزِيد اختصاصٍ لَهُمَا بِالْبَلَاغَتِ، بوجہ ان کے زیادہ اختصاص ہونے کے بِالْبَلَاغَتِ، کس کے ساتھ؟ بلاغت کے ساتھ ان کے اختصاص زیادہ ہے مولانا، وَإِن كَانَتِ الْبَلَاغَتُ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا مِنَ الْعُلُومِ، اگرچہ بلاغت ان کے علاوہ دیگر علوم پر بھی موقوف، علم صرف پر بھی، علم نحو پر بھی، علم متن لغت پر بھی موقوف ہے، ثم محتاج لمعرفت توابع البلاغت الى علم آخر، پھر مولانا توابع، آپ کو بتلایا تھا یہ دو علوم، ایک تو کیا بتائے گا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچائے گا، دوسرا کیا کہے گا؟ تعقید معنوی سے بچائے گا، لیکن کچھ اور بھی ایسے کچھ امور اور بھی تو تھے جو تابع تھے بلاغت کے، جس کی وجہ سے کلام کے اندر اور حسن پیدا ہوتا تھا، تو ایسے ایک علم کی بھی ضرورت پڑی جس میں وہ امور بیان ہو جس کی وجہ سے کلام کے اندر مزید حسن پیدا ہو، تو یہ اب وہ علم بدیع کا بتلانے لگیں، ثم محتاج، پھر علماء محتاج ہوئے، لمعرفت توابع البلاغت الى علم آخر، کے پہچان ہو کس کی مولانا؟ توابع بلاغت کی، توابع بلاغت کی پہچان کے لئے وہ محتاج ہوئے، الى علم آخر، ایک اور علم کے، فوضعوا لذلك علم البدیع، وضع کی انہوں نے اس کے لئے علم بدیع کو، وَإِلَيْهِ أَشَارَ، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں ماتن، اشارہ کیا ہے ماتن نے بقولہ، اپنے اس قول کے اندر، وَمَا يُعْرَفُ بِهِ وُجُوهُ التَّحْسِينِ عِلْمُ الْبَدِعِ، اور وہ جلم جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے وجوہ تحسین کو، امور تحسین، وہ امور جو حسن پیدا کرتے ہیں کلام میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم البدیع بھئی، تو معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے جس علم کے ذریعے بچا جائے وہ علم معانی، اور جس کے ذریعے تعقید معنوی سے بچا جائے وہ علم بیان، اور جس کے ذریعے وجوہ تحسین کا پتہ چلے وہ علم وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ فِي عِلْمِ الْبَلَاغَتِ وَتَوَابِعِهَا، اور جب یہ مختصر مولانا علم بلاغت کے بارے میں ہے اور اس کے توابع کے بارے میں ہے، تو ان حصر مقصودہ، تو اس مختصر کا مقصود بند ہو گیا، فی ثلاثت فنون، ان کتنے میں؟ یہ وجہ حصر ہوئی، تین علوم میں بند ہوا بھئی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، یسمل جمیع علم البیان، نام رکھتے ہیں ان تینوں علوم کا علم بیان بھئی، میں نے بتلایا تھا متقدمین ان تینوں علوم پر کیا نام کا لفظ بولتے ہیں؟ علم بیان، وبعضهم یسمل اول علم المعانی، اور بعض پہلے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ علم معانی، والاخیرین، اور آخری دو کا، یعنی البیان والبدیع، یعنی کہ بیان اور بدیع، ان کا نام کیا رکھتے ہیں؟ علم البیان، کیا علم ہے؟ والسلاسطہ ایسمی السلاسطہ، اور بعض نام رکھتے ہیں تینوں کا علم البدیع، کیا علم ہے؟ ولا یخفا وجوہ المناسبتی، اور اس مناسبت کی وجہ پوشیدہ نہیں بھائی، ان ناموں کی ان کے مسمی کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ پوشیدہ. تو دیکھو یہاں دو تین نام ذکر کیے، کہتے ہیں بعض علماء کیا کرتے ہیں، علم اول کو کیا کہتے ہیں، علم معانی، ثانی کو کیا کہتے ہیں، علم بیان، تیسرے کو کیا کہتے ہیں، علم
نظیر.
یہ ایک تسمیہ ہے، ایک قسم کے نام ہے، علم معانی، علم بیان اور علم
بدیع.
یہ ایک بات، تینوں کو علم بیان کہتے ہیں. بات تینوں کو کیا کہتے ہیں، علم بیان. بعض یوں کرتے ہیں کہ پہلے کو علم معانی کہتے ہیں اور باقی دونوں کو کیا کہتے ہیں، علم
بیان
کہتے ہیں. اور بعض تینوں کو کیا کہتے ہیں، علم. تو کتنی قسم کے نام آئے، چار قسم کے. اول کیا، تینوں کا الگ الگ نام، علم معانی، علم بیان اور علم، یہ ایک قسم. دوسرا کیا، تینوں کا کیا نام، بیان، دو ہو گئے. تیسرا کیا، پہلے کا علم معانی اور باقی دو کا. اور چوتھا کیا، کہ تینوں کا کیا نام، علم بدیع. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور ان کی ناموں کی اپنے مسمی کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ کوئی پوشیدہ نہیں ہونا، پوشیدہ نہیں. بھائی علم معانی کیوں، علم معانی کیوں کہتے ہیں، علم بیان کیوں کہتے ہیں، علم بدیع کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اچھا، کہتے ہیں اس لیے علم معانی اس لیے کہتے ہیں پہلے کو، کیونکہ اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اس معنی خاص کے لیے کلام کو کیسے تیار کرنا ہے. مثلا تاکید کے لیے کلام کو کیسا کلام ہم لائیں گے تو اس میں تاکید ہوگی، اور کیسے کلام میں تاکید، قام زید میں تاکید نہیں ہوگی لیکن زید قامہ کے اندر کیا ہوگی، یہ ہمیں اس علم سے پتہ چلتا ہے. اس لیے اس کو علم معانی کہتے ہیں. اس معانی کو کیسے کے لیے کلام کو کیسے ڈھالا جائے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، علم معانی. دوسرا کیا ہے، علم بیان. بیان کے ذریعے کیا ہوگا، تاکید معنوی سے بچا جائے گا، مطلب ہے آپ کو بیان کرنا آئے گا، آپ کی بات. بیان کسے کہتے ہیں، المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر، ایسا واضح کلام جو دل کی بات کو ظاہر کرے. تو علم بیان کے ذریعے بھی کیا آئے گا، آپ کو بیان آئے گا کہ آپ فصیح کلام کے ساتھ اپنے معنی مراد کو کیا کریں، ادا کریں، جسے ہر ایک سمجھ لے. اور بدیع کا معنی ہے انوکھا مولانا، چونکہ ان امور کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ کلام بڑا انوکھا اور اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، علم بدیع کہتے ہیں. یہ ہے مناسبتیں ان کے ناموں کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے جی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.